يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. اے ایمان لانے والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر. اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی. اس پر جب زور کمی برسا، بارش برسی، ساری مٹی بہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی. یعنی ایسے لوگ جو دکھاوے کے کام کرتے ہیں ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ جیسے ایک چکنا پتھر ہو، بڑی سی چٹان ہو اور اس پر وقتی طور پر کچھ گرد و غبار پڑ گیا. یہ گرد و غبار کیا ہے؟ ظاہری نیکی جو وقتی طور پر اس نے کی. اور کیا ہوا؟ زور کی بارش آئی اور وہ سارا دھل کے ویسے کا ویسا ہو گیا جو اس کی اصلیت تھی، وہ باہر نکل آئی. تو بالکل اسی طرح جو لوگ صرف دکھاوے کے اچھے کام کرتے ہیں، دکھاوے کا صدقہ کرتے ہیں، ان کا عمل اس سے ان کی حقیقت نہیں بدلتی، نہ ان کی عاقبت بدلتی ہے، نہ ان کے اجر پہ کوئی فائدہ ہوتا ہے. وہ جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں، نہ ان کے اپنے دل نرم ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کی ذات سے کوئی بلائی پھوٹتی، جیسے پتھر پہ کوئی خیر نہیں پھوٹتی. لا يقدرون على شيء مما كسبوا. ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا. اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں. بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات اور قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، یعنی ان کا دل توڑا نہیں ہوتا دے کے کہا کیوں دے دیا اور اتنا دے دیا، نہیں، پورے دل کی تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ دے کر پچھتاتے نہیں. ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر، یعنی ہائی لائنز پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو دبنا پھل لائے. کیونکہ جو اونچی جگہ ہوتی ہے، آپ نے دیکھو کہ پہاڑی علاقوں میں جو جگہ زرخیز ہوتی ہے اس میں بہت زبردست سبزہ اگتا ہے اور وہاں بارشیں بھی اکثر ہو جاتی ہیں، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی فوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے. تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے. یعنی اخلاص سے خرچ کیا بہت تیزی سے بڑھتا ہے، جیسے اونچی زمین پر پیداوار بڑھتی ہے. اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کیا کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولی کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے بچے چھوٹے ہوں، ابھی کسی لائق نہ ہو. اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے شاید کہ تم غور و فکر کرو. یہ مثال کس شخص کی دی گئی؟ اس شخص کی کہ جو شخص نیکی کے کام بظاہر دکھاوے کو کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ نیکی نہیں ہوتی. ایسا شخص قیامت کے دن جب جا کر اللہ کے ہاں اپنا اجر دیکھے گا تو وہاں کچھ نہیں ملے گا، اور وہاں انسان کو سب سے زیادہ اپنے اعمال کے اجر کی ضرورت ہوگی. اس نے تو خرچ اس لیے کیا تھا کہ دنیا میں اس کی شہرت ہو جائے، وہ دنیا میں ہی مل گئی، آگے تو کچھ نہیں. یعنی بڑھاپے سے تشبیہ دے کے کیا فرمایا کہ جیسے بڑھاپے میں انسان دوبارہ کچھ نہیں کر سکتا، اسی طرح آخرت میں انسان جا کر کچھ نہ کر سکے گا، وہ تو جزا پانے کا وقت ہے، عمل کا وقت تو گزر گیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا خرچ کرو. سنو، اللہ کو دے رہے ہو، گھٹیا چیزیں دو گے؟ یعنی جب انسان کسی انسان کو دیتا ہے یا کسی نیکی کے کام میں لگاتا ہے تو دراصل اس پہ احسان نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اسے تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے نیکی کا ایک موقع فراہم کیا. مثلا آپ اگر صدقہ کرنا چاہتے ہیں اور کوئی شخص ہی نہیں مل رہا کہ کس پہ خرچ کرے، تو کیا یہ آپ کے لیے پریشانی کی بات نہیں کہ آپ کو نیکی کمانے کا موقع ہی نہیں مل رہا؟ اور اگر نیکی کمانے کا کوئی موقع مل جائے تو پھر اس وقت گھٹیا چیز دے کر ناشکری کرتے ہو، اور پھر تم اس کو نہیں دے رہے، اللہ کو دے رہے ہو، کیونکہ اس سے اجر نہیں لینا، اللہ سے اجر پانا ہے. تو اللہ کو دیتے ہوئے گھٹیا چیز نکالو گے؟ ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیزیں چھانٹنے کی کوشش کرو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے. یعنی جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے نکالتے ہو، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماز برت جاؤ. تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے. شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، ويأمركم بالفحشاء. مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے. اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی. ان باتوں میں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں، اولو الالباب ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی راہ میں کچھ دینے لگتا ہے تو ضرور اس کا دل تھوڑا ہوتا ہے، اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ شیطان کے وسوسے کی وجہ سے. جو ہی انسان نیکی کا ارادہ کرتے شیطان الرٹ ہو جاتا، اچھا یہ نیکی کرنے لگا ہے، میں نہیں اس کو کرنے دوں گا. وہ آگے سے آتا، پیچھے سے آتا، دائیں سے آتا، بائیں سے آتا، ہر طرف سے گھیرتا ہے، یہ کسی طرح یہ کام نہ کرنے پائے. کبھی ایک وسوسہ دل میں ڈالتا ہے، کبھی کوئی خوف دل میں ڈالتا ہے، اور اس طرح انسان کو نیکی کے کام سے روک دیتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب انسان نیکی کے راہ میں خرچ نہیں کرتا تو مال جمع ہونے لگتا ہے. جب مال جمع ہوتا ہے تو انسان کو کہیں تو خرچ کرنا ہے. پھر شیطان آتا ہے اور اس کو غلط راستے دکھاتا ہے، حرام کاموں میں خرچ کرنے کا شوق دلاتا ہے، اور اس طرح انسان وہاں تو خرچ کرتا ہے جہاں ضرورت نہیں، اسراف بھی کرتا ہے، دکھاوا بھی کرتا ہے، جہاں اس کو خرچ کر کے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ملے گا، لیکن ان جگہوں پر خرچ کرنے سے رک جاتا ہے جہاں خرچ کر کے ایک کے بدلے 700 ملنا تھے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کی ان چالوں کو سمجھنے کے لیے، ان باتوں سے آگاہ رہنے کے لیے حکمت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ حکمت اللہ کی دین ہوتی ہے. وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو عطا کرتا ہے. یہ وہ صفت ہے، یعنی حکمت کا لفظ ہا کاف میم سے ہے، حکم بھی اسی سے، فیصلہ کرنا. حکمت دراصل کیا ہے؟ رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیژن. نیکی کا موقع آیا تو کر ڈالنا، ہاتھ روکنا نہیں. اچھا کام کرنے کا موقع ملا تو کر لیا، اس کو حکمت کہتے ہیں. یعنی صحیح فیصلہ انسان کر پائے. اور جس کو یہ صفت نصیب ہو گئی کہ کس موقع پر مجھے کیا کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے تو کیسے دینا ہے، کتنا دینا ہے، یہ آپ کو کوئی مفتی نہیں بتائے گا. یہ فتویٰ آپ کو اندر سے لینا پڑے گا، کیونکہ کوئی اور آپ کے حقیقی حالات نہیں جانتا کہ آپ کتنا مال شو کر رہے ہیں اور کتنا آپ کے خزانے میں بند پڑا ہے. اس لیے آپ کسی سے جا کے پوچھیں، اچھا میں کتنے دوں؟ وہ کہے اچھا تم اتنے دے دو. کہا ٹھیک ہے، فلاں نے کہا تھا اتنا دے دو. نہیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کے حالات کیا ہیں، آپ کو کتنا دینا چاہیے. یہ سب فیصلے کس بنا پر ہوتے ہیں؟ حکمت کی بنا پر ہوتے ہیں. اور یہ حکمت جیسی نعمت اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیتا ہے جو نیکی کرنے میں سنجیدہ ہوتے ہیں، جو نیکی کرنے کے لیے تڑپتے ہیں، جو نیکی کرنے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، جو سچے دل سے یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ میری مدد کر، اپنا ذکر کرنے کے لیے تیرا شکر ادا کروں اور خوبصورت عبادت کر سکوں تیری. اور یہ ہماری کیفیت اللہ کے سوا کسی کو پتا نہیں ہوتی. ہم میں سے ہر شخص اپنا اپنا جائزہ لے کہ میرے اندر نیکی کرنے کا کتنا شوق ہے، میرا دل کیا کہتا ہے، میرے اندر کیا جذبہ ہے. اور جو شخص وہ جذبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے خالص کر سکے، اسی کو اللہ تعالیٰ پھر ایسے ایسے مواقع دیتا ہے، ایسی ایسی سمجھ دیتا ہے جو بظاہر دیکھنے میں بڑی بڑی عقل رکھنے والوں کو سمجھ میں نہیں آتی. آج عقل مند شخص کون کہلاتا ہے جو مال کو پلٹ پلٹ کے اپنی ذات پہ خرچ کرے اور کچھ بھی کسی اور کو نہ دے؟ کیوں؟ اس لیے کہ کسی اور کو دینا تو بڑے نقصان کی بات ہے نا، آپ کا بیلنس کم ہو جائے گا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، جو تمہاری قسمت کا وہ تمہیں ملے گا، وہ تمہارے دینے پر اللہ تعالیٰ پیچھے سے اور لے آئے گا. فَهُوَ يُخْلِفُ، وہ پیچھے لاتا جائے گا، تمہارا حصہ تمہیں کو ملے گا، کسی اور کو نہیں جائے گا. یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے آدم کے بیٹے خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا، تم دینے والے بنو، میں تم کو دوں گا. لیکن یہ باتیں تو حکمت کی ہیں نا، ہر ایک کو تو نہیں سمجھ میں آتی. آپ دیکھیں کہ عام طور پر جب ہم خرچ کرتے ہیں اپنی ذات پر، ہم نے ہر ایک اپنی اپنی لسٹ بنا سکتا ہے کہ ہم کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں، کس کس طریقے سے کرتے ہیں. اور خصوصی طور پر شیطان کیا کہتا ہے، دیکھو دینے سے فقیر ہو جاؤ گے، اور دوسرا فحشاء کا حکم دیتا ہے. یعنی جب مال زیادہ ہوتا ہے تو شیطان بے حیائی کے کاموں میں خرچ کرواتا ہے. زنا کی کثرت کہاں پائی جاتی ہے؟ شراب کی کثرت کہاں پائی جاتی ہے؟ حرام کاموں کی طرف جانا کس سوسائٹی میں عام طور پر زیادہ ہوتا ہے؟ جہاں مال زیادہ ہوتا اور اللہ کا خوف نہیں ہوتا، یہ دین کی سمجھ نہیں ہوتی. کیونکہ مال کو دین نے خیر کہا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی مال تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس بھی مال تھا، حضرت زبیر بن عوام کے پاس بھی مال تھا، جب وہ فوت ہوئے تو کئی کروڑ کی پراپرٹی چھوڑ کے فوت ہوئے تھے. ایسا نہیں تھا کہ صحابہ کرام کے پاس کچھ نہیں تھا، تھا، لیکن ان کا مال کہاں کام آیا؟ اور آج ہمارا مال کن کاموں میں لگتا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک اپنے سے پوچھے کہ کیا میں اس جگہ مال خرچ کرتی ہوں جہاں ایک کے بدلے میں 700 ملنے والا ہے، اور وہ ایسا ملے گا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، جہاں جا کر نہ کوئی چرا سکے گا نہ وہ ختم ہوگا. جنت کے بھی درجات ہیں نا، 100 درجے ہیں، تو جو جتنے درجے کی نیکی کرے گا اسی میں رکھا جائے گا. تو یہ ہم میں سے ہر شخص اپنے دل سے، اپنے آپ سے خود پوچھ لے. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے. جتنا مرضی سمجھا لو، سمجھ کس کو آئے گا؟ جس کے پاس عقل ہوگی. اور اللہ کے نزدیک عقل مند کون ہے؟ جو دنیا کے مقابلے میں اپنی آخرت کو ترجیح دے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے. یعنی بندوں کو پتا چلے یا نہ چلے، اس کو ضرور پتا ہوتا ہے کہ میرے بندے نے کہاں کیا کیا. اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، اگر اپنے صدقات علانیہ دو، یعنی دکھا کر بھی دو، بعضوں کا ریاکاری کی نیت سے نہیں، صرف اس لیے کہ دوسروں کو بھی شوق آئے، تو یہ بھی اچھا ہے. لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. اس سے علماء یہ کہتے ہیں کہ زکات وغیرہ جو فرض صدقہ ہے، جو ہم پر لازم ہے، وہ دکھا کے دے دیا جائے تو دوسروں کو بھی یاد آ جائے گا کہ انہوں نے بھی دینا ہے. لیکن جب مانگنا ہو یا فی سبیل اللہ جب دینا ہو اللہ کے دین کے راستے میں، تو دکھا کے دیا جا سکے، کیونکہ وہ کسی انسان پہ براہ راست احسان نہیں ہوتا. لیکن جو کسی محتاج کی مدد میں دینا ہو، جس سے کسی کی عزت نفس پر ہو جاتا ہو، تو وہ چھپا کر دینا بہتر ہے. تمہاری بہت سی برائیاں اس طرح عمل سے محو ہو جاتی ہیں. یہ صدقہ انسان کی برائیوں کو دور کرنے میں مددگار ہوتا ہے، برائیوں کو مٹاتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور خاص طور پر وہ صدقہ جو پوشیدہ اور دائیں ہاتھ دے اور بائیں کو پتہ نہ ہو. اللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے. لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں، ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے. اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے ہی بھلا ہے، یعنی جو دیتے ہو تمہیں کو فائدہ ہے. آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو. تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے، اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، یعنی پائی پائی کا حساب دیا جائے گا. اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی کہ تم نے دیا اور تم کو واپس نہ ملا. دنیا میں تو بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ آپ کسی کو کچھ دیں تو پلٹ کے آپ کو کچھ بھی نہیں دیتا. انسان اگر دنیا کی خاطر دے رہا تو پھر تو اس کا انجام یہی ہونا چاہیے. لیکن جو شخص اللہ کی خاطر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ایک چیز پوائنٹس میں بھی لکھ لی جاتی. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے کہ اپنے ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. یعنی فی سبیل اللہ، دین کی خدمت کا کام کرنے والے اتنے مشغول ہو گئے اس خدمت میں کہ دنیا کے لیے وقت نہ نکال سکے. کیونکہ صحابہ کرام میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے پورے کا پورا اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا، جیسے اصحاب صفہ. وہ اپنا گھر بار، مال، اولاد، اپنے تجارت سب کچھ چھوڑ کر مدینہ میں آ کر رہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہ آپ کی ایک اسٹینڈنگ آرمی کے طور پر بھی کام کرتے تھے، دین کا علم حاصل کرتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مثال ہے، ان میں سے جو قبیلہ دوس سے آئے تھے اور اتنے زیادہ علم حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے تھے کہ انہیں بعض اوقات کھانا تک بھول جاتا تھا. کہا جاتا ہے کہ وہ بھوک سے بے ہوش تک ہو جاتے تھے، یا تو ملتا نہیں تھا یا یہ کہ وہ اتنا زیادہ ان کا علم کا انہماک تھا. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ احادیث انہوں نے روایت کی. اگر وہ بھی اپنا یہ سب کچھ چھوڑ کر کھیتی باڑی میں لگے رہتے اور دنیا کے کاموں میں لگے رہتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم و حکمت کے جو موتی انہوں نے اکٹھے کیا ہمارے لیے، وہ تو نہ ہو سکتے تھے. پھر سب سے زیادہ ان کی روایات کی تعداد ہے. اسی طرح ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ کسی کام میں جب تک آپ کو بھی کانسنٹریٹ نہیں کریں، 100% آپ اپنے آپ کو انوالو نہیں کریں، اس کی حکمتیں سمجھ میں نہیں آتی آپ کو. پھر علم اور حکمت شیلو رہتی، اوپر اوپر کی باتیں رہتی.
ایک ہوتا ہے نا کہ سمندر کے اوپر اوپر جانا اور ایک ہوتا ہے گہرائی میں جانا, تو موتی اوپر تیرتے ہوئے نہیں ملتے, گوہر اوپر سے نہیں ملتے, اس کے لیے بہت اندر جانا پڑتا ہے اور اندر جانے کے لیے زیادہ وقت چاہیے آپ کو. تو بالکل اسی طرح تجارت میں جو لوگ لگتے ہیں, دنیا کے کام میں لگتے, ان کو بھی اس میں انوالو ہونا پڑتا ہے. اب ہوا کیا, یہ تجارت میں لگا اور دین میں اس سے کوتاہی ہو گئی, یہ دین میں لگا اور تجارت میں کوتاہی ہو گئی. اب اگر یہ دونوں فریق مل کر کام کرتے ہیں دین کا, ایک کو مال خرچ کرنے کا موقع مل رہا ہے اور ایک کو وقت اور علم خرچ کرنے کا موقع مل رہا ہے, تو ایسی صورت میں دین کی حقیقی معنوں میں ترقی ہوگی. اسی لیے یہاں پر کیا فرمایا کہ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تندرست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے کہ اپنے ذاتی کسب معاش کے لیے یعنی کمانے کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں کیونکہ وہ کسی سے مانگتے نہیں. تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو, مگر وہ ایسے لوگ نہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگے. ان کی مدد میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں, ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے, اب ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں. الذین یاکلون الربا, اب یہاں سے ربا یا سود کی بات شروع ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ صدقہ کرنے والا بھی مال دیتا ہے اور سود لینے والا بھی مال دیتا ہے. صدقہ کرنے والا دوسرے کی ضرورت میں کام آتا ہے اور سود لینے والا دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے. اسلام کا مزاج کیا ہے؟ دینے والا. مما رزقناہم ينفقون, جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں, اپنے آپ پر بھی, گھر والوں پر بھی, غریب و مسکینوں پر بھی, اور بھی دین کے تقاضوں پر. یہ متقین کی پہلی صفت ہے جو شروع میں بتائی گئی, یعنی متقین کی انتہائی اہم صفت ہے جو بالکل ابتدا میں بتائی گئی, اس کی جن لوگوں کو ہدایت ملتی ہے سورۃ البقرہ کے شروع میں. تب آپ دیکھیں کہ جس دین کا مزاج دینے والا ہو, جو دین ایسے انسان تیار کرتا ہو کہ جو قربانی کرنے والے ہوں, جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینے والے ہوں, جو دوسروں کے لیے وہی چاہیں جو اپنے لیے چاہیں, اس دین میں ربا کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی, سود کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی. یعنی جو دین ہمیں اپنے لیے نہیں, خود غرضی کی زندگی نہیں, دوسروں کے لیے جینا سکھاتا ہے, اس دین میں کہاں یہ رخصت ہو سکتی ہے کہ آپ کسی مجبور سے مادی فائدہ اٹھائیں, معاشی فائدہ اٹھائیں. صدقہ کرتے ہوئے بھی انسان مال دیتا ہے اور سود لیتے ہوئے بھی قرض پہ مال دیتا ہے. صدقہ بھی محتاج کو دیا جاتا ہے, ضرورت مند کو دیا جاتا ہے, اور قرض بھی محتاج اور ضرورت مند کو دیا جاتا ہے. لیکن جو لوگ قرض دے کر مال کے ذریعے مال کمائیں, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کے باولا کر دیا ہو, یعنی مجنون کی طرح. کیونکہ یہ جنون کی بات ہے کہ ایک شخص بیمار ہے, وہ مرنے کے کنارے ہے, اس کو دوا کے لیے پیسے چاہیے, علاج کے لیے پیسے چاہیے. آپ پیسہ دے رہے ہیں اور اس سے صرف اپنا دیا ہوا واپس نہیں لے رہے, اس سے سود واپس لے رہے ہیں. یہ تو ایک دیوانگی ہے نا کہ آپ کسی کی مجبوری اور تکلیف اور پریشانی سے فائدہ اٹھائیں. اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی کی طرح چیز ہے. یعنی انہوں نے اپنے آپ کو کیا تسلی دے رکھی ہے کہ تجارت اور سود ایک ہی طرح ہے. تجارت میں بھی مال لگاتے ہیں اور سود میں بھی مال لگاتے ہیں, تجارت سے بھی نفع ہوتا ہے, سود سے بھی نفع ہوتا ہے. حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام قرار دیا, دونوں ایک جیسے نہیں. ایک میں آپ کے پیسے خطرے رسک پر لگتے ہیں, ایک میں آپ جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ رسک کے ساتھ کرتے ہیں. اس میں بسا اوقات آپ کی اپنی کوشش, آپ کی اپنی دماغی محنت اور بہت کچھ شامل ہوتا ہے, جبکہ سود میں آپ صرف پیسہ دے کے بے فکر ہو جاتے ہیں. آپ اس کا کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی کمی بیشی ہوگی, آپ کو دے کر زیادہ ملنے کی توقع ہوتی ہے. اس لیے دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خاری سے باز آ جائے, تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا, اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے, وہ جہنمی ہے. ومن عاد اور جو لوٹے جان بوجھ کر پھر یہی کرے، فاولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دوسروں کی حق تلفی کی، دوسروں کا استحصال کیا، یہ انسانی ہمدردی کے جذبے سے بالکل خالی لوگ تھے، انہوں نے دوسروں کی زندگی جہنم بنائی، نتیجے میں انہیں خود جہنم کا منہ دیکھنا پڑا۔ اللہ سود کو مٹا دینا چاہتا ہے اور صدقات کو نشو نما دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکات دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پہ باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اگر واقعی تم ایمان لائے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، تب بھی توبہ کر لو، یعنی سود چھوڑ دو، تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو، یعنی جو قرضہ دیا ہے وہ واپس لے سکتے ہو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پہ ظلم کیا جائے، یعنی نہ تم کسی کی حق تلفی کرو اور نہ تمہارا اصل حال لے کے تم پر ظلم کیا جائے۔ تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جب کہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پر ظلم ہرگز نہ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو، اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے، وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ ڈکٹیٹ کرائے، پھر اپنے مردوں میں سے دو آدمیوں کی اس پر گواہی کر لو، اور اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو۔ گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کی تعین کے ساتھ یعنی مقرر وقت کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں تساہل نہ کرو، یعنی قرض کا لین دین کرتے ہوئے لکھ پڑھ لینا چاہیے تاکہ بعد میں جھگڑے نہ ہو۔ بہت سے لوگ جب معاملات کرتے ہیں اور خصوصاً معاشی معاملات، تو اس وقت محبت میں عقیدت میں اندھا اعتماد کرتے ہیں، نہیں کوئی بات نہیں، آپ سے کیا غریب، آپ جو چاہو لے جاؤ اور جب چاہو لوٹا دو، اس وقت تو یہ کہہ دیتے ہیں۔ اب دوسرے کو کھل مل گئی، اب کیا ہوا، تھوڑے عرصے کے بعد وہ وقتی جذبات تو ختم ہوئے، حقیقت کی دنیا میں آئے، پھر مطالبہ شروع ہوا۔ اب دوسرا شخص جو ہے وہ ان باتوں کو لے کے بیٹھا ہے جو آپ نے پہلے کی، اور آپ اب حقیقت کی دنیا میں ہیں اور اپنا مال واپس چاہتے ہیں۔ ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ قریب ترین رشتے دار، عزیز دوست، بسا اوقات بڑی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں، تعلقات ختم ہو کر رہ جاتے ہیں، قطع رحمی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کا حکم کیا ہے کہ ایسے موقعوں پر مدت کی تعین کے ساتھ لکھ لیا جائے معاملہ۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ انصاف پر مبنی ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے، اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے۔ ہاں، جو تجارتی لین دین دس بدس تم لوگ آپس میں کرتے ہو، اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ مطلب بازار میں آپ گئے ہیں، پیسے دیے، کچھ خریدا، اگر آپ نے وہ بل نہیں بھی لیا تو کوئی بات نہیں، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو، کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے۔ ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے، اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رحم دلقص سے معاملہ کرو، یعنی کوئی چیز رکھوا کے اس پر قرض لے لو، گروی جس کو بولتے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ. جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ, اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے گا. پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے, جسے چاہے سزا دے, وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سعادہ کرام نے جب یہ آیت سنی تو بہت پریشان ہوئے کہ دل کی باتوں پر بھی پکڑ ہوگی. تو اس کے جواب میں پھر آگے آیت آتی ہے, فلا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, لیکن دل کی کن باتوں پہ پکڑ ہے؟ شرک, دین کے معاملے میں شک, منافقت, دل کی یہ کیفیات جو ہیں ان پر بہرحال پکڑ ہے. لیکن ایک شخص جو صاحب ایمان ہو پھر اس کے دل میں اگر کوئی وسوسہ ایسا آ جائے, جیسے ایک صحابی نے کہا تھا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بعض اوقات میں چاہتے ہوئے بھی ہمارے دل میں ایسا خیال آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں کہ جس کو زبان پر لانے سے زیادہ ہم یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم جل کے کوئلہ ہو جائیں. یعنی اتنا برا خیال آتا ہے. تو وہ اپنی پریشانی کا ذکر کر رہے تھے آپ سے, تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تل کا صحیح الایمان, یہ ایمان کی علامت ہے. کیونکہ چور وہیں پر تو جاتے ہیں جہاں کچھ مال ہوتا ہے. تو جس دل میں ایمان ہوتا ہے بسا اوقات شیطان اس پر زیادہ حملہ آور ہوتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے. لیکن انسان ایسے وسوسوں پر استغفار کرے اور ان کو بلانے کی کوشش کرے تو اس پر پکڑ نہیں. ہاں اس پر پکڑ ضرور ہے کہ انسان دل میں کچھ ہو, زبان سے کچھ ہو, اس کے ظاہر اور باطن میں فرق ہو. فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ, جس کو چاہے گا بخشے گا, وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ, جسے چاہے گا عذاب دے گا. یہ فیصلہ وہ کرے گا کہ کس کے دل کی حالت کیوں تھی. یعنی بظاہر دیکھنے میں دو دلوں کی حالت ایک ہے, لیکن ایک کے اندر ایمان ہے وہ محض وسوسوں کی وجہ سے پریشان, اور ایک کے اندر ایمان ہی نہیں, وہ اس کیفیت کو انجوائے کر رہا ہے, وہ دل کا ہی کھوٹا ہے. تو پھر فیصلہ تو وہ خود کرے گا کون معافی کے لائق ہے اور کون نہیں. اللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں سے اب دو ایسی آیات شروع ہو رہی ہیں جو سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو تین چیزیں ملی ان میں سے ایک سورۃ البقرہ کی یہ آخری دو آیات بھی ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس سورت کی آخری آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص خزانے سے عطا کی گئی جو عرش الہی کے نیچے ہے, اور یہ آیات آپ کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئی. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں. اگر آپ اپنی عادت بنا لیں مثلا مغرب یا عشاء کی نماز میں ان کو پڑھ لیں پر یا سنتوں میں کسی جگہ, تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. لیکن بہت ہی فضیلت والی آیات ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورت کے خاتمے پر آمین کہا کرتے تھے. ان آیات کا ترجمہ کچھ یوں ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت پہ ایمان لائے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے, اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا. یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے. جیسا کہ تیسرے پارے کے شروع میں آیا نا کہ اللہ نے فضیلت دی بعض کو بعض پر, اور امتی جو ہے اس فضیلت کو سامنے رکھ کے باہم جھگڑنے لگے دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنے نبی کی فضیلت زیادہ بیان کرنے لگے. لیکن سچے اہل ایمان کیا ہے؟ تمام پیغمبروں کا احترام کرتے ہیں، سب کو مانتے ہیں. ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، تفرقہ نہیں کرتے ان میں. ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی. مالک، ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں، یعنی تو ہمیں بخش دے اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے. ان آیات پر بہت تفصیل کی ضرورت ہے لیکن ہمارا وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا، تو اس پر غفرانہ کے نام سے ایک کیسٹ الگ تیار کی گئی ہے. جو ان آیات کی اہمیت، فضیلت اور معنی کو اچھی طرح جاننا چاہے، کیونکہ آپ دیکھیے نا کہ اگر عرش کے خاص خزانے سے ملی، کسی اور نبی کو نہیں ملی، اور جو ان کو پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے رات بھر کے لیے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان آیات کے اندر ضرور ایسی کوئی خاص چیز ہے جس کی وجہ سے ان کی اتنی فضیلت ہے، ورنہ الفاظ تو وہی ہیں جو قرآن پاک کے دوسرے حصے میں استعمال ہوئے ہیں. تو چونکہ ابھی وقت نہیں ہے تو اس لیے آپ کسیت غفرانہ کا کے نام سے لے کر سن سکتے ہیں. ان آیات کی اہمیت میں ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ یہاں ایمان کی کچھ تفصیل بتائی گئی ہے کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور پھر ایمان لانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بخشش طلب کرتے رہنا چاہیے. اور ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ وقالوا سمعنا واطعنا. صرف زبان سے یہ کہنا کافی نہیں کہ ہم مانتے ہیں، بلکہ ماننے کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکام سن کر ان پر عمل بھی ضروری ہے. اور عمل کے لیے ہر شخص سے اس کی حیثیت کے مطابق پوچھا جائے گا. اللہ کسی شخص پر اس کی حیثیت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. مثلاً ایک شخص کی عقل کم ہے تو اس کا حساب بھی کم ہے. ایک مجنون، ایک بدھو، ایک بے سمجھ انسان کا حساب نہیں. لیکن ایک شخص جو بہت ذہین و فطین ہے، بہت کچھ جانتا ہے، تو اس کا حساب بھی سخت ہے. ایک شخص جس کے پاس مال نہیں، اس کا حساب بھی نہیں. ایک شخص جو مالدار ہے، اس کا حساب بھی ہے. یعنی جس شخص کو اللہ نے جتنی نعمتیں دی، جتنی صلاحیت بخشی، اسی کے مطابق اس کا حساب بھی ہوگا. اور اس کے برعکس اگر کسی شخص کے اندر کسی خاص کام کی صلاحیت نہیں، ہمت نہیں، طاقت نہیں، تو اس سے اس کی پوچھ بھی نہیں. ایک شخص کھڑا ہو کے نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، اسے بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے، تو اس سے یہ نہیں پوچھا جائے کہ تم کھڑے کیوں نہ ہوئے، اگر واقعی وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے لائق نہیں. تو ہمارے دین میں بہت وسعت ہے، ہر شخص سے اس کی حیثیت اور صلاحیت کے مطابق حساب ہوگا. یہ بالکل ایسے نہیں جیسے ہر جماعت کے پرچے الگ ہوتے ہیں. اسکول میں ہر کلاس کا پرچہ الگ ہوتا ہے، ہر کلاس کا سلیبس فرق ہوتا ہے. بالکل انسانوں میں سے بھی ہر صلاحیت کے لوگ، ہر لیول کے لوگ ہیں، اور ہر ایک کے لیول کے مطابق اس سے پوچھ گچھ ہوگی. ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے. یعنی ہر ایک کے سامنے اس کا اپنا کیا آئے گا، اچھا ہو یا برا. اس لیے تو ہمیں دعا کیا کرنی چاہیے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا. اے ہمارے رب، تو ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں. او اخطانا، کیونکہ یہ بھول چوک اور خطا دونوں ہی ہماری طرف سے ہے. انسان بھولنے والا بھی ہے اور خطا کار بھی ہے. اگر اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس لیے کبھی کسی نیکی پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے انسان کو، اور کبھی کسی کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں کو بخشا ہوا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ کس کی کیا حقیقت ہے. اللہ کے نیک بندوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا کہ انہیں کبھی اپنی نیکی پر گھمنڈ نہیں ہوا. وہ ہر کام کرنے کے بعد، یعنی ایمان لانے کے بعد، اطاعت کرنے کے بعد بھی کیا دعا مانگتے رہے کہ اللہ ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کرنا. مالک، ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالے تھے. یعنی پچھلی اقوام پر جیسے سخت احکام تھے وہ ہمارے لیے نہ ہو. پروردگار، جس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں وہ ہم پر نہ رکھ. اب یہ کون سے بوجھ تھے جو پچھلی امتوں پہ تھے یا پچھلے لوگوں پر، اس کی اب تفصیل کا موقع نہیں. اور اسی طرح یا اللہ، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہم اٹھا نہ سکے، خواہ وہ صحت کے معاملے میں ہو یا دین کے معاملے میں ہو یا کسی بھی اور آزمائش کی شکل میں ہو. ہمارے ساتھ نرمی کر، درگزر فرما، ہم کو بخش دے، ہم پر رحم فرما. تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر.